أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.
صدق الله العظيم. اب ذرا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس بعد انشاءاللہ مختصر شرح ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى مردوں کو ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم
المسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذن لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یاسین ہے, یہ مکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر نازل ہوئی. عموماً یاسین کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے یہ قرآن مجید کا دل ہے, لیکن سچی بات یہی ہے کہ اس سورت میں بھی اللہ تعالی نے جیسے پچھلی سورت میں اپنا تعارف کرایا, اسی طرح اس سورت میں بھی اپنا زبردست تعارف کرایا ہے. یہ تعارف اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ایک شخص جو دوسرے خداؤں پہ یقین رکھتا ہے, اس کے اس تصور کو توڑا جائے کہ ان خداؤں پر یقین غلط ہے, اور اس ذات پر یقین کرنا جو اتھارٹی رکھتی ہے, اختیارات رکھتی ہے اور کچھ کر بھی سکتی ہے, اس پہ یقین رکھنا یہی صحیح ایمان ہے. ایمان اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ رب کی پہچان ہے, صحیح پہچان. جس نے اللہ کو صحیح پہچان لیا وہ حقیقت میں اللہ کا بندہ ہے, اور جو اللہ کو صحیح نہیں پہچانتا وہ پھر کسی اور کا بندہ بننے کی کوشش کرتا ہے, اور اس پہ رب ناراض ہوتا ہے کہ پیدا میں کرتا ہوں, کھلاتا میں ہوں, پلاتا میں ہوں, لیکن یہ اپنے منہ سے تعریف کسی اور کی کرتا ہے. جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا, مالا کسی اور کی جپتا ہے, یا ہاتھ ہیں تو کسی اور کے آگے پھیلاتا ہے. کیوں؟ ہمارے جو رائٹس ہیں اگر ہمیں نہ دیے جائیں ہم کتنے ناراض ہوتے ہیں. اللہ کے جو رائٹس ہیں وہ ہم لے کے کسی اور کو دے دیں, وہ اللہ تعالیٰ کیسے برداشت کرے؟ یہ وہ چیز ہے جو اس صورت میں مکی لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی اللہ نے, اور یہی چیز ہم تک چلی آ رہی ہے. آج بھی ویسے ذہن کے بہت سے لوگ ہیں, ان کو بھی رب کی پہچان کی ضرورت ہے. تو اس وجہ سے قرآن مجید کا ایک بڑا عظیم حصہ ہے یہ سورت. مکہ میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نازل ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین, یا اور سین, یہ دو الگ الگ لیٹرز ہیں, حروف ہیں. یا الگ ہے اور سین الگ ہے, اور قرآن مجید میں یہ چیزیں عام ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا سورت مریم ہے تو وہ شروع ہوتی ہے کاف ہا یا عین صاد حامیم الف لام میم. یہ حروف کیا ہیں؟ ان حروف کو کہا جاتا ہے حروف مقطعات, یعنی ایسے حروف جو کاٹ کاٹ کے پڑھے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان پر نہ زبر ہے, نہ زیر ہے, نہ پیش ہے, لیکن قرآن مجید کا حصہ ہیں. یہ صرف چیلنج کے طور پر اللہ تعالیٰ ان حروف کو لے آتے ہیں ان کو باور کرانے کے لیے جو قرآن مجید کو اللہ کی کتاب نہیں سمجھتے اور یہ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود بنائی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں دیکھیے قرآن مجید کے جتنے بھی حروف ہیں الفاظ ہیں وہ انہی حروف سے تو بنے ہیں. یاسین ہے, کاف ہا, یا عین صاد ہے, الف لام میم ہے, حامیم ہے, نون, اسی طرح کے جو الفاظ ہیں قاف, یہ حروف مقطعات ہی ہیں نا, الگ الگ لیٹرز ہیں. تو ان لیٹرز کو ملا کے جو لفظ بنے ہیں وہ تو تم بھی بنا سکتے ہو, تم بھی عرب ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے اندر گئے ہیں, کوئی غیر عربی زبان تو یہ جانتے نہیں. تم اگر کہتے ہو کہ انہوں نے بنائے ہیں یہ قرآن مجید, تو تمہیں بھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ تم بھی اس جیسی ایک کتاب ایک سورت بنا کے لے آؤ. تو یہ الفاظ چیلنجنگ ہیں اور یہ اٹریکٹ بھی کرتے ہیں دوسرے کی توجہ کو. عرب میں یہ عام دستور تھا کہ جب وہ کسی سٹیج پہ کھڑے ہو کے گفتگو کرنا چاہتے اور پبلک کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے تو ایسا ہی کیا کرتے تھے. یاسین, قاف, نون, وہ سارے ادھر دیکھنے لگتے معاملہ کیا ہے. تو ایک انداز ہے اللہ تعالیٰ نے اپنایا ہے, مگر عرب جانتے ہیں کہ اس کی کیا ویلیو ہے. کیونکہ ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ نہیں ہے نا, اس لیے ہمارے یہاں ہمیں یہ سمجھ آئے گا معلوم نہیں کیا ہے. لیکن عرب جانتے ہیں کہ ان حروف کا اس انداز سے پڑھنا کہ کہیں مد سے کھینچ کے پڑھ لینا اور کہیں اس کو بالکل ہی سمپل انداز سے پڑھنا, اس کی کیا ویلیو ہے وہ جانتے ہیں. ہر زبان کے اپنے اپنے ایک انداز ہوتے ہیں. تو اس کا معنی مفہوم اللہ ہی بہتر جانتے ہیں, کیونکہ یا الگ لیٹر ہے اور سین الگ لیٹر ہے. الف با تا سا جیم ہا خا ہم پڑھتے ہیں, اب بتائیے ان کے کیا معنی ہیں, ہمیں تو پتہ نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کو قرآن مجید کا ایک حصہ بنا دیا ہے, اس لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بیکار ہیں, نہیں, اس کا ضرور کوئی نہ کوئی مفہوم ہے. مگر کون جانتا ہے اس مفہوم کو؟ علماء مفسرین یہی لکھتے ہیں کہ اللہ اعلم بمرادہ, اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا معنی و مفہوم کیا ہے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دو قسم کی آیات کو پیش کیا ہے ہمارے سامنے. ایک ہے قسم محکمات کی اور دوسری ہے متشابہات کی. محکمات کہتے ہیں پکی, زبردست ایسی آیتیں جو انتہائی مضبوط ہیں, پکی ہیں, ان کا معنی و مفہوم بالکل واضح ہے اور انسان اس کو سنے پڑھے اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہاں اس کا مفہوم یہ ہے. تو ایسی آیات کو محکم آیت کہا گیا ہے. تو قرآن مجید میں بیشتر جو آیات ہیں, بیشتر سے میری مراد یہ کہ مور دین 80% سے بھی زیادہ, تو یہ آیات جو ہیں یہ کیا ہیں, بالکل محکم آیتیں ہیں, بالکل واضح ہیں, ہمیں پتہ ہے اس کا معنی مفہوم کیا ہے. لیکن انہی آیات میں کہیں کہیں کوئی ورڈز ایسے آ جاتے ہیں جن کو ہم ترجمہ تو کر جاتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے, مگر اس کی حقیقت کیا ہے اس تک اگر ہم پہنچیں تو ہمارا دماغ اس تک نہیں پہنچ سکتا, معاملہ ہم پر ذرا الجھ جاتا ہے. پھر ایک بات نہیں ہوگی اس کا معنی مفہوم بتانے کے لیے آپ اور معنی کریں گے, وہ اور معنی کریں گے, وہ اور مفہوم بتائیں گے. تو یہ معاملہ جو ہے نا, جو اندیکھا ہے, انجانا ہے, اس کے بارے میں رائے زنی کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا. تو اس لیے مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے. تو یہ اللہ کا ہاتھ لفظ جب آتا ہے نا, اللہ کا ہاتھ, تو بندے کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے کتنا بڑا ہے, کیسا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں اتنا بڑا ہاتھ ہو سکتا ہے, کوئی کہہ سکتا نہیں اس سے بھی بڑا ہو سکتا ہے, کوئی کہہ سکتا ہے, کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ اس کا ہاتھ ایسے ہوتا ہے جیسے ہم انسانوں کا ہے, کوئی کسی طرح بتا سکتا ہے, کوئی کہتا ہے نہیں کوئی اس طرح ہاتھ یوں ہوتا ہے. اب چونکہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا نہیں, اس کے ہاتھ کو کسی نے دیکھا نہیں, تو اس پر اس طرح کی رائے دینا اندیکھی چیز پر, انجانی چیز پر, یہ غلط ہوتا ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہے, مان لیا جائے کہ واقعی اللہ کا ہاتھ ہے, مگر ہے کیسا وہ اللہ بہتر جانتا ہے چونکہ ہم نے دیکھا نہیں. یہی طریقہ ہے. اب دیکھیں نا, اگر کوئی ہاتھ کا لفظ بولے تو ہاتھ کا لفظ کوئی ضروری نہیں کہ ہم اس ہاتھ کو بھی کہیں یہ ہاتھ ہے. ایک جانور کا بھی یا پاؤں کا لفظ کوئی بول دے تو میرے بھی پاؤں ہیں, جانور کے بھی پاؤں ہیں, پرندے کے بھی پاؤں ہیں, ہیں کہ نہیں. تو پاؤں کا لفظ جب بولیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پاؤں سے مراد میرے ہی پاؤں ہیں صرف, اور کسی کے پاؤں نہیں ہیں. تو میں نے اسی طرح جب اللہ تعالی کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے کہ وہ ذات کیسی ہے, کبھی دیکھا ہی نہیں, کسی انسان نے دیکھا ہی نہیں, تو اللہ تعالی جب اپنا تعارف کراتے ہیں نا تو اس کو ویسے ہی ماننا پڑتا ہے. تو اس طرح ہم اس کا مفہوم تو مانا تو لے سکتے ہیں, لیکن اس کا مفہوم ایگزیکٹ بتائیں کہ وہ یوں ہے یہ ہمارے لیے پاسیبل نہیں ہے. تو وہ مانے صرف کہ ہاں ہے بس, یہ اللہ کا ہاتھ ہے, مگر کیسا ہے وہ ہم نہیں جانتے. ٹھیک ہے, تو یہی یاسین بھی, یہ اس طرح کے جو الفاظ ہیں قرآن مجید میں جن کا معنی پتہ چلے یا نہ چلے ان کو متشابہ کہتے ہیں, تو ان کو بھی ماننا پڑتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اہل علم کی یہ صفت بتائی ہے کہ علماء راسخ جو ہیں, جن کے پاس بڑا زبردست پکا علم ہے, جو پختہ ہو گئے ہیں اپنے علم میں, وہ بھی جب ان حروف کو پڑھتے ہیں یا ان الفاظ کو پڑھتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ اس کے معنی و مفہوم کو زیادہ بہتر جانتا ہے. لیکن ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں بس کہ واقعی اللہ کے کلمات ہیں, اللہ کے الفاظ ہیں. تو یاسین والقرآن الحکیم, قسم ہے قرآن کی جو الحکیم ہے, انتہائی محکم ہے. محکم کا مطلب یہ کہ اس کی ایک ایک بات اتنی پختہ ہے جو ناقابل تغیر ہے. اس کا ایک ایک مسئلہ وہ ایسا ہے کہ جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. حالات کچھ بھی بن جائیں, جو اصول, جو مفاہیم یا جو مسئلے یا جو نظریے قرآن مجید نے دیے ہیں, حالات کچھ بھی بن جائیں, وہ اتنے محکم ہے کہ کبھی وہ تبدیل ہو ہی نہیں سکتے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ کوئی مائی کا لال اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. یہ قرآن اتنا محکم ہے. لوگوں نے بڑی کوشش کی ہے پہلے زمانوں میں بھی, نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ادھر وہی اترتی تھی تو ادھر ریاض کے علاقے میں یمامہ ایک شہر تھا, وہاں یمامہ میں بیٹھا ایک شخص وہ دعوے کرتا ہے کہ وہی مجھ پر بھی نازل ہوتی ہے. تو اس کا ایک ساتھی تھا اس دور میں, عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو بعد میں مسلمان ہوئے. وہ کسی وقت کوئی ٹریول کرتے وہاں پہنچے یمامہ میں, اس کا مسلمہ تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. تو اس سے جب ملے تو وہ کہتا ہے تمہارا جو اس طرف جو نبی ہے اس پر سنا ہے وہی نازل ہوتی ہے, وہ کیا ہے؟ اس نے کہا بڑی اچھی وہی ہے, سنتے ہیں تو واقعی عقل مانتی ہے اس کو, ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے. وہ کہتا ہے ایسی وہی تو مجھ پر بھی نازل ہوتی ہے. ان کہ اچھا تم پر بھی نازل ہو, کیوں کون سی وہی ہے؟ تو وہ کہتا ہے یا دفدا بنت دفدا, اے مینڈک, مینڈک کی بیٹی مینڈک. وہ اس طرح بناتا کیا للما تقدرین وللما تنقین, نہ ماں کو نہ پانی کو تم گدلا کرتی ہو اور نہ پانی کو صاف رکھتی ہو. یعنی اس طرح کی وہ باتیں کر رہا ہو اور عمر بن عاص سنتے ہیں مسکرا پڑتے ہیں. وہ کہتا ہے کیسی ہے وہی ہے؟ عمر بن عاص نے کہا یہ وہی کسی کو محلے کے بچوں کو بھی نہ بتانا, وہ بھی جب سنیں گے تو ہنسیں گے. یعنی یہ صورتحال تھی. اس دور کے لوگ بھی قرآن مجید کا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے آتے ہیں, مگر ان کے اندر یہ جرت نہیں ہوتی کہ قرآن جیسی محکم کتاب کے مقابلے میں کچھ الفاظ بنا کے وہ پیش کر سکیں. تو یہ بہرحال اس کے ایک ایک مسئلہ آج تک دیکھ لیجئے, 1500 سال ہو گئے اس قرآن کو نازل ہوئے, آج تک غیر مسلم کو بھی کوئی ایسی چیز کمزوری اس میں نظر نہیں آئی کہ اس کو چیلنج کر سکے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. اور اس کا کوئی بھی مسئلہ لے لیں, فقہی مسائل ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں, طلاق کے مسائل ہیں, نکاح کے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں, معاشرتی زندگی کے مسائل ہیں جو اس قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں. کوئی بندہ بھی آج کے کتنی ایڈوانس زندگی گزار رہا ہو, وہ ان مسائل سے باہر نکل کے کوئی اور مسئلہ کہیں دریافت نہیں کر سکتا, اور نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ مسائل ایسے ہیں جو آج کے دور میں ناقابل عمل ہیں. حقیقت یہی ہے, یہ ہے قرآن حکیم, بڑی محکم کتاب ہے. انک لمن المرسلین, یقیناً اللہ کے رسول آپ واقعی رسولوں میں سے ہیں, رسولوں میں سے ہیں. مرسل بھیجے ہوئے کو کہتے ہیں, اللہ کا پیغام جو لے کے اللہ کی طرف سے قوم کی طرف امت کی طرف بھیجا جائے اس کو کہتے ہیں مرسل, جو رسول کا معنی بھی اس کام لے لیتے ہیں. رسول اور نبی یہ دو لفظ ہیں, ان دونوں کے درمیان تھوڑا مختصر سا فرق ہے, یہ بھی سمجھ لیجئے. رسول عموماً ایسے نبی کو کہتے ہیں جس پر شریعت نازل ہو, اور نبی اس کو کہتے ہیں جو رسول کے بعد آئے اور اسی کی شریعت کو زندہ کرے. لوگ بھول چکے ہوں تو ان کو آ کے یاد دہانی کرائے کہ بھئی یہ مسئلہ ہے, کتاب میں لکھا ہے, اس پر عمل کرو. تو اللہ تعالیٰ نے رسول بھی بھیجے نبی بھی بھیجے. جو رسول تھے ان پر کتابیں نازل کی, اور جو نبی تھے انہوں نے ان کتابوں کو کیا کیا, ریمائنڈ کرایا, قوم کو اصل حالت پہ لے آئے. جو نبی تھے یہ ان کا کام تھا. تو نبی صلی اللہ, ہر رسول جو ہے وہ نبی ہوتا ہے, یہ یاد رکھیے, لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا, ہر نبی رسول نہیں ہوتا, مگر ہر رسول نبی ہوتا ہے. جس کو رسالت مل گئی کہ جناب یہ کتاب آپ پر نازل ہوئی, آپ اس کو لوگوں تک پہنچائیے, تو وہ رسول بھی ہے, صاحب شریعت بھی ہے, اور لوگوں تک پہنچا رہا ہے, وہ نبی بھی ہے. مگر جو نبی ہے اس پر شریعت نازل نہیں ہوتی, وہ پچھلی شریعت کو زندہ کرتا ہے. تو اس وجہ سے یہ رسول اور نبی میں فرق جانا, اس کو ملحوظ رکھیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک بڑی زبردست بات کہی ہے وہ بھی سمجھنے کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ہم کو باور کرایا کہ میں نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہاں مزے کی بات یہ کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا لا رسول بعدی, میرے بعد کوئی رسول نہیں ہے, بلکہ آپ نے نبی کا لفظ استعمال کیا ہے, جس کا مطلب ہے رسول کیا کوئی نبی بھی نہیں آ سکتا. یہ مطلب ہے, یعنی آپ تک بس جو شریعت نازل ہونا تھی ہو گئی, اور نازل ہونے کے بعد اب یہ قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت, آپ کی رسالت چلے گی. باقی عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم اگر آتے ہیں اس امت میں تو ان کو پروٹوکول تو رسول کا دیا جائے گا, مگر وہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے پنجاب کا گورنر یا پرائم چیف منسٹر یہ چلا جائے سندھ میں, تو سندھ میں جا کے اس کو پروٹوکول تو وہی ملے گا کہ جناب آپ چیف منسٹر ہیں آئیے, مگر سندھ کا جو لا ہے اس کو وہ فالو کرے گا. اگر سندھ کے لا کو توڑتا ہے تو پھر سندھ کی حکومت ذرا حرکت میں آئے گی. یہ وہ چیز ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں ہے, یعنی کہی جاتی ہے. تو انک لمن المرسلین, اللہ کے رسول واقعی آپ رسولوں میں سے ہیں, لوگ مانے نہ مانے آپ کا اخلاق, آپ کی تعلیم, آپ کی گفتگو وہ ایسی ہے جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا, اور یہ ایسی چیز ہے کہ جو خود بول بول کے بتا رہی ہے کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں. وہ کس طرح بول بول کے بتا رہی ہے؟ صرف قرآن مجید کو دیکھ لیجئے کہ آپ پر یہ الزام لگا کہ آپ یہ قرآن خود بناتے ہیں. اتنی بات ہے نا, پہلا پارہ آپ نے پڑھا ہوگا, اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی, ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ, کہ اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ ایک مچھر کی مثال پیش کرے. اب بعوضہ کا لفظ ہے نا, آخر میں گولتے ہے, یہ گولتا جو ہے یہ فیمیل مچھر کی طرف اشارہ ہے. بعوض بغیر تا کے یہ میل مچھر کو کہتے ہیں, اور بعوضہ یہ فیمیل مچھر کو کہتے ہیں. پھر اس کے بعد لفظ ہے فما فوقہا, اور اس کی بھی جو اس فیمیل مچھر کے اوپر ہوتی ہے. اب صرف ان لفظوں کو دیکھیے, بعوضہ فما فوقہا کو. یہ ایسی زبردست چیز ہے جو دلیل ہے اس بات کی کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. فیمیل مچھر یہی سارا کام کرتی ہے, یہی ہمیں آ کے ڈستی ہے, یہی اپنی آنکھوں سے ہمارے جسم کے اس حصے کو معلوم کر لیتی ہے کہ یہاں خون ہے اور یہی میں نے بیٹھنا ہے اور یہیں جا کے خون سک کرنا ہے. میل مچھر کا یہ کام نہیں ہوتا. فیمیل مچھر ہی, فیمیل مچھر کو اللہ نے 200 سے 200 کے قریب آنکھیں دے رکھی ہیں, پھر یہی انڈے دیتی ہے, اسی کے بچے بڑھتے ہیں, اور اس میں جو فیمیل ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں. پھر ہر فیمیل جو ہے اس کے بارے میں کہا فما فوقہا. اگر میں مچھر کی مثال کیا, مچھر کے اوپر جو چیز ہے میں اس کی بھی مثال دے سکتا ہوں. وہ اوپر کیا ہے, وہ اوپر کیا ہے, دیکھیے آج کی جو سائنس ہے یا کیا کہتے ہیں اس کو, یہ دوربینیں جو ہیں, یہ مائکروسکوپ جو, یہ جب ان کو انہوں نے جب اسی فیمیل مچھر کو سامنے رکھا تو ان کو محسوس ہوا کہ فیمیل, ہر فیمیل مچھر کے اوپر اس کی ایک جوں ہوتی ہے, جوں, اور وہ جوں اس پہ رینگ رہی ہوتی ہے, زندہ جوں ہے, زندہ جوں اس کے اوپر رینگ رہی ہوتی ہے. سوچئے 1500 سال پہلے کیا اللہ کے رسول ایسی بات کر سکتے تھے؟ یعنی ایک مچھر, اور مچھر کیا, وہ تو بڑی معمولی چیز ہے. اللہ فرماتے ہیں مچھر سے بھی بڑھ کر اور بھی انتہائی کمزور چیز جو اس کے اوپر ہے, اس کی جو ہے, میں اگر اس کی مثال بھی دینا چاہوں سمجھانے کے لیے تو مجھے کوئی شرم نہیں آئے گی. یہی حیران کن چیزیں ہیں جو آج الحمدللہ قرآن مجید کو پروو کر رہی ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے, نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کوئی بنائی ہوئی نہیں ہے. یہ چیزیں ہیں جس کو بار بار اللہ فرماتے ہیں انک لمن المرسلین, آپ واقعی اللہ کے رسولوں میں سے ہیں. لوگ مانے نہ مانے, پھر علی صراط مستقیم, آپ بالکل سیدھی راہ پہ ہیں, اس لیے کہ ہم وہی کر کے آپ کو راہ بتاتے جا رہے ہیں, آپ اسی راہ پہ چلتے جا رہے ہیں, اور ہم ضمانت دیتے ہیں کہ آپ کی راہ جو ہے وہ بالکل صحیح ہے, کہیں بھی کوئی غلطی نہیں ہوتی, اور اگر ہوتی ہے تو سنبھالنے والے ہم ہیں. تو رسول کو سنبھال لیتا ہے اللہ. آپ حرم پاک میں تشریف فرما ہیں, آپ کے پاس مکہ کے جو بڑے بڑے سردار ہیں, ابو جہل, امیہ, قریشی, وہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے بات کریں, اور جب بات کرنے کے لیے آپ کے پاس نمائندہ بھیجا تو اس وقت یہ بھی مطالبہ کر دیا کہ آپ کے ارد گرد جو غریب اور مفلس لوگ بیٹھے ہیں, یہ غلام, ان کو ذرا پرے کیجئے, ہم تب آئیں گے. اس لیے ہم بڑے معزز لوگ ہیں, ہم ایسے لوگوں کی محفلوں میں نہیں بیٹھتے اور نہ یہ ہمارے سامنے آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ذرا ہلکی سی بات شاید آئی, یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وہی نازل کر دی, وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. اللہ کے رسول, جو لوگ مومن بن کے آپ کے ارد گرد بیٹھتے ہیں ان کو اپنی مجلس سے ہرگز نہ دور کیجیے گا, اور نہ اپنی آنکھوں کو ذرا ان سے پھیرنا ہے, دوسری طرف نگاہ نہیں اٹھانی, توجہ انہیں پہ رکھنی ہے, اس لیے کہ ان لوگوں نے جس عالم میں آپ پر ایمان لا کے ایمان کا ثبوت دیا ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ ان کا احترام کیا جائے. فوراً نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ہدایت کر دی. یہ وہ چیز ہے کہ اللہ آپ کو سنبھال لیتا تھا, یہی ہے صراط مستقیم, کہ آپ سیدھے راہ پہ ہیں, ہمیں سنبھالنے والا کون ہے؟ ہمیں کوئی نہیں سنبھال سکتا سوائے شریعت کے. یہی قرآن, یہی نبی علیہ السلام کے ارشادات, اس لیے تو آپ کی زندگی ہمارے نمونہ بنا دی. اس قسم کی غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں, جب ہوتی ہیں تو اس وقت یہی سبق یاد دلایا جاتا ہے, دیکھیے رسول نے اگر بالفرض ایسے کر لیتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے ہی آگاہ کر دیا تھا, تو ہم تو آپ کے غلام ہیں, ہمیں تو اس سے بڑھ کر آپ کی اطاعت کرنی چاہیے. تنزیل العزیز الرحیم, یہ قرآن نازل کردہ ہے اس زبردست ہستی کی طرف سے جو بڑی مہربان ہے, رحم کرنے والی ہے, یعنی اللہ نے اس کو نازل کیا ہے. تنزیل کہتے ہیں قرآن مجید کو, جو
تھوڑا تھوڑا کر کے جو نازل ہوتا ہے اس کو تنزیل کہتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کٹھی ایک کتابی صورت میں نازل نہیں ہوا, تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے. جتنی ضرورت ہوتی تھی اتنا ہی اللہ تعالیٰ نازل کرتے تھے, کبھی پانچ آیتیں, کبھی دس آیتیں, کبھی آیت کا چھوٹا سا حصہ بھی, اور کبھی پوری کی پوری صورت. لیکن مور دین 90% جو قرآن اترا ہے وہ یہی پانچ آیتیں دس آیتیں, پانچ آیتیں دس آیتیں اسی صورت میں اترا ہے. تو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتارا ہے اس میں بھی حکمت ہے کہ عمل کرنا آسان ہوتا ہے, قبول کرنا آسان ہوتا ہے, دوسروں کو سمجھانا آسان ہوتا ہے, دوسرے کے لیے اس کو برداشت کرنا آسان ہوتا ہے, دوسرے کو اپنے ٹریک سے ذرا ہٹ کے اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پر چلنا آسان ہوتا ہے, موڑنا آسان ہوتا ہے. یک دم اتنے سارے مسائل پوری کتاب نازل کر کے بتا دیے جاتے تو لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے مشکل ہے, ہم سے نہیں چھوٹتی یہ چیز, ہم نہیں کر سکتے یہ, ہم ضرور یہ کریں گے, ہم نہیں چھوڑ سکتے یہ. تو یہ وہ حکمت تھی جس کو تنزیل کے لفظ سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. تو یہ قرآن کیوں نازل ہوا ہے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا, تاکہ اللہ کے رسول آپ ایک ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے آبا اجداد بالکل کبھی خبردار نہیں کیے گئے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے جو لوگ غافل ہیں, اور خاص طور پر عرب حضرات جو حضرت اسماعیل سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تک کوئی رہنمائی ان کو نہیں ملی, تو اس رہنمائی کی وجہ سے ان کو کہا گیا کہ ان کے آبا اجداد تک نہیں ڈرائے گئے, اب ان کو آپ ڈرائیے. یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, غفلت سے مراد یہ کہ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے, رب کے حضور پیش ہونا ہے, اور پھر اس کے بعد وہاں حساب کتاب کے عمل سے گزرنا ہے. ان کو پرواہ نہیں ہے, بہن بس اپنی لائف ایک ہے گزار رہے ہیں, بدوانی زندگی, جہالت کی زندگی, اور جو ان کے دماغ میں آتا ہے دل میں آتا ہے اس کو یہ قانون بنا لیتے ہیں, اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں. تو اس لیے اللہ کے رسول ان کو ڈرائیے, یہ اس لیے آپ پر نازل کیا ہے. لقد حق القول على اکثرهم, البتہ تحقیق حق ہوئی بات اللہ تعالیٰ کی ان کی اکثریت پر کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مستقبل کی پہلے خبر دے دی کہ ان کی اکثریت پھر بھی ایمان نہیں لائے گی. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا ہے, اللہ کی یہ بات سچ ثابت ہوگی. یہ بڑی عجیب بات ہے, یہ بالکل ایسے جیسے ایک مریض کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. اچھا بھلا ٹھیک ہے, ڈاکٹر اس کو چیک اپ کرتا ہے, بلڈ لیتا ہے, اور پھر اس کے بعد کہتا ہے بھائی آپ کو تو یہ بیماری ہے, آپ باز آ جائیں, یہ چیزیں نہ کھائیں, یہ نہ کھائیں, یہ کریں وہ کریں, سگریٹ چھوڑ دیں, یہ شاید چھوڑ دیں, وہ شاید چھوڑ دیں, ورنہ یہ ہو جائے گا, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ بھی ایسی بات کر رہے ہیں, یہ لوگ ان کو آپ ڈرائیں, بتائیں ان کو, مگر حقیقت یہ کہ ان کی اکثریت ایمان نہیں لائے گی. کیوں؟ یہ غفلت کا ایسے شکار ہو چکے ہیں کہ ان کو یہ باتیں بڑی اجنبی لگیں گی. یہ کیسی باتیں کر رہا ہے کہ ایک اللہ ہے, وہ ساری کائنات کو چلا رہا ہے, میری اطاعت کرو, اور پھر میں انسان ہوں تم جیسا. یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر سے ایک انسانوں میں سے ایک نبی کھڑا ہو جائے؟ تو اس لیے ان کو یہ باتیں بڑی اجنبی سی لگیں گی, یہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ بیماریاں جو ان کے اندر رچ بس گئی ہیں, جڑ پکڑ چکی ہیں, یہ بیماریاں کبھی بھی ان کے اندر سے نہیں نکلیں گی. یہ لا علاج لوگ ہیں. اور ہوا ایسے بہت سے بدو, بلکہ شہری جو مکہ کے بڑے بڑے سمجھدار لوگ تھے, دانا قسم کے, نہیں مان لائے آپ پر. ولید بن مغیرہ ہے, سیما خالد بن ولید کے والد, نہیں مان لائے, بڑا سمجھدار انسان تھا. اور اس سے پہلے ابو جہل, جس کا ٹائٹل تھا ابو الحکم, بڑا دانا انسان, وہ بھی مان نہیں لایا. امیہ بہت زبردست انسان تھا لیکن وہ بھی ایمان نہیں لایا. بڑے بڑے لوگ ایمان نہیں لائے, یہ اس کی طرف اشارہ ہے. انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان, یقیناً ہم نے ڈال دی ان کی گردنوں میں توق, اور یہ توق ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں. فہم مقمحون, تو وہ سر اٹھائے ہوئے ہیں. خدا نخواستہ ایک گردن کا ہلکا پھلکا فریکچر ہو جائے
یا کوئی بون جو ہے آگے پیچھے ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ وہ دیتے ہیں نا ایک. تو بندہ جب پہنتا ہے تو پھر اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ یوں بھی نہیں دیکھ سکتا, یوں دیکھتا ہے. تو یہ تو خیر بیماری کی وجہ سے ہے, لیکن ان کی جو خیالت تھی, وہ جو زبردست بیماری تھی ان کے اندر, وہ کفر کی تھی, بے ایمانی کی تھی. وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو, قرآن کو ذرا سر جھکا کے سنیں, آپ کا احترام کریں اور اس کو کوئی وزن دیں جو بات کہی جا رہی ہے. بلکہ وہ اکڑتے تھے, ان کی گردن اکڑی رہتی تھی. تو یہ وہ گردن کا اکڑنا جو ہے نا, دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تکبر ان کے دماغ کے اندر بھر دیا تھا, جس کی وجہ سے ان کی اکڑ ایسی تھی کہ کبھی بھی اپنے سر کو جھکا کے غور سے غور کرنے کے عادی نہیں تھے. یہ ان کی حالت تھی. وجعلنا من بین ایدیہم سدن, اور ہم نے بنا دی ان کے سامنے ایک دیوار. ومن خلفہم سدن, اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار ہم نے بنا دی. فاغشیناہم, پھر ہم نے ڈھانپ دیا ان کو. فہم لا یبصرون, تو وہ نہیں دیکھ پاتے. آگے پیچھے دیواری دیوار, دیوار ہو اور بندہ کہیں درمیان میں کھڑا ہو, اس کے آگے بھی دیوار ہو, پیچھے بھی دیوار ہو, بتائیے سب کچھ اندھیرا ہے اس کے آگے. دیوار کے پیچھے کیا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں. بالکل یہی صورتحال ان کی ہو جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر اور بےمانی کی وجہ سے ان کے ارد گرد کفر کی اور بےمانی کی ایسی دیوار قائم کر دی ہے کہ ان کو جو روشنی ہے دین کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی, وہ نظر ہی نہیں آ رہی. یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں. فہم لا یبصرون, یہ دیکھ ہی نہیں پاتے. یہ حالت ہو گئی ان کی. اس لیے اللہ کے رسول, وسواء علیہم انذرتہم, اب برابر ہے معاملہ, آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, فہم لا یؤمنون, یہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ مقدر ہے, اس کو تقدیر کہتے ہیں. اللہ نے ان کے مقدر میں اپنے علم کے مطابق یہ فیصلہ کر دیا, اور اللہ کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے, اللہ کرتا ہے. آپ بتائیے کوئی انجینئر جب اس چیز کو بنائے گا تو ساتھ ایک چھوٹا سا بروشر بھی دے گا, یہ چیز اس طرح کام کرے گی اور اتنے عرصے کی اس کی گارنٹی ہے کہ نہیں. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی کر دی کہ اس کا صحیح استعمال کرو گے تو یہ کام آئے گی, اور اگر نہیں کرو گے تو یہ بیکار ہو جائے گی. یہ وہ چیز ہے جس کو مقدر کہا جاتا ہے, تقدیر جس کو کہا جاتا ہے. یہ اللہ نے اپنے پاس یہ علم رکھا ہے, ہمیں نہیں دیا. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں, ہمارے ساتھ کل کو کیا ہونا ہے اس کا علم اس نے ہمیں نہیں دیا. یہ اللہ نے بڑا مہربانی کی ہے ہم پر. اگر اس نے ہمیں کل کا علم دیا ہوتا تو ہم ایک لمحے کے لیے بھی نہ جی سکتے, ایک لمحے کے لیے بھی خوش نہ ہوتے. اس کی مثال, خواہش تو ہوتی ہے بندے کو, جیسے ہم ٹیلی فون کرتے ہیں, ٹی وی پہ بیٹھا ہے ایک بندہ, وہ کہتا ہے جی آپ اپنا نام بتائیں, میں آپ کو بتاؤں آپ کی شادی کب ہوگی, کس سے ہوگی. یہ سب کیا ہے؟ کہانت ہے, کہانت. یہ غلط چیزیں ہیں, یہ کل کی باتیں ہیں. ہمیں چند لمحے بعد کیا ہونے والا ہے اس کا بھی علم نہیں. چل جائے کہ ہم اتنے بڑے بڑے دعوے کریں اور ان لوگوں سے مستقبل کے بارے میں اس طرح کے سوالات کریں. کل کی بات میں اس کی مثال یوں دوں گا کہ مثلا کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور ماں باپ کی خواہش ہے کہ کاش اس کا مستقبل ہمیں پتا ہوتا کہ کل کو کیا بنے گا. وہ ساری ایک لسٹ بھی آ جاتی ہے کہ آپ کا یہ بچہ جو ہے نا, یہ اس کی عمر بالفرض یوں لکھ دیا کہ اس کی عمر 27 سال ہے. ماں باپ یہ سنتے پریشان ہو جاتے ہیں. یہ پڑھے گا, آپ اس کو بڑے لاڈ پیار سے پالیں گے, پوسیں گے, یہ بہت خوبصورت بچہ بنے گا, بڑا با اخلاق ہوگا, والدین کے ساتھ اس کا بڑا بہترین تعلق ہوگا, اور بڑی احترام کرے گا, کہنا مانے گا, پڑھے گا, پڑھائی میں بہت تیز ہوگا, اور پڑھتے پڑھتے یہ یونیورسٹی جائے گا, یونیورسٹی میں جا کے اس کو گولڈ میڈل ملے گا, اور پھر اس کے بعد اسکالرشپ لے کے باہر کی دنیا میں چلا جائے گا, وہاں جا کے یہ اعلی ڈگری لے گا, اور ڈگری لے کے یہ واپس آئے گا. تو 26 سال کی عمر میں واپس آئے گا, پھر کوئی جاب شروع کر دے گا, تو اتنے میں آپ اس کی شادی طے کریں گے, فلاں لڑکی سے اس کی شادی ہوگی. تو بارات جائے گی, اس کو لے کے آ رہی ہوگی. تو نہر کے پل کو کراس کرتے دوران اس کا ٹائر آٹ کھلے گا اور یہ گاڑی سمیت دلہن سمیت یہ دریا میں جا کے فوت ہو جائے گا. ہوتا ہے ایسے ہم انسانوں کے ساتھ کہ نہیں؟ اب بتائیے اگر ایسا معاملہ کسی بچے کا اللہ تعالی ہر ماں باپ کو بتا دیتا تو کیا ماں باپ خوش ہوتے؟ وہ تو پہلے دن ہی رونے بیٹھ جاتے, ان کو خوشیاں دیکھنا نصیب ہی نہ ہوتا. یہی وہ چیز ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے مستقبل کا علم اپنے پاس رکھا ہے, ہمیں نہیں بتایا, اور ہمیں نہ بتا کے ہمیں کم از کم جو بھی وقت ہمارے مقدر میں ہے اس سے انجوائے کرنے کا, لطف اندوز ہونے کا ایک موقع دیا ہے. بس یہ چیز ہے جس کو ہم سمجھیں, اور کچھ نہیں. ہمارے اندر جو ہمت اور طاقت ہے ہم کرتے جائیں, اللہ تعالیٰ جو دے گا وہ دے گا. لیکن یہ مطلب نہیں کہ جب میرے مقدر میں یہ بات لکھی ہوئی تو مجھے عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے, وہ نہیں ہوئی کیجئے. کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ میرے کھانا کھانا مجھے بھوک لگی ہے, چلیں کھانا میرے پاس آ جائے گا میں کھا لوں گا خود بخود, میرے منہ میں چلا جائے گا, پیٹ بھر جائے گا, کبھی سوچا؟ وہاں تو کچھ کرنا پڑتا ہے نا. تو بہنی اس کے بارے میں, زندگی کے بارے میں یہی اصول رکھے, کچھ کریں گے, کرتے رہیے کرتے رہیے, جب تک زندگی ہے ہم نے کرنا ہے, اور پھر جب آخری وقت آئے گا تو اپنی جان کو ہم نے سپرد کر دینا ہے, بس اتنی سی بات ہے. تو اس لیے اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. یقیناً اللہ کے رسول آپ تو اس کو ڈراتے ہیں یا ڈرا کر سکتے ہیں جو ذکر کی نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے غائبانہ طور پر ڈرے. یہ دو اہم باتیں. جس کے دل میں خواہش ہو کہ واقعی مجھے کوئی نصیحت کرے, وہ نصیحت کی باتیں سنے گا اور ڈر جائے گا. اور جس کے اندر تڑپ ہی نہ ہو, پیاس ہی نہ ہو, اس کو نصیحت کی کوئی بھی بات کی جائے وہ اثر نہیں کرے گی. جو پیاسا ہوتا ہے نا وہ کنویں پہ چل کے آتا ہے, کنواں اس کے پاس چل کے نہیں آتا. تو اس لیے جس کو پیاس ہے کہ واقعی مجھے نصیحت چاہیے, میں انسان بننا چاہتا ہوں, مجھے پتہ چلے کہ کھڑا کیا ہے, کھوٹا کیا ہے, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, جو یہ چاہتا ہے, اچھائی کیا ہے, برائی کیا ہے, اس کے درمیان تمیز کرنا چاہتا ہے, تو اس نصیحت کے پاس آئے, یہ سنے, اور اس نیت سے سنے کہ واقعی میں اس پر عمل کرنا چاہتا ہوں, تب جا کے وہ دین کی بات کو سنے گا, رسول کی بات سنے گا یا قرآن کی بات سنے گا اور اس پر اثر کرے گی. آج ہم پر قرآن اثر کیوں نہیں کرتا؟ کبھی سوچا ہے کہ غیر مسلم اگر قرآن کو سنے وہ تو رونے لگ جائے اور تڑپے بھی, اور پھر اس کے بعد وہ مسلمان بھی ہو جائے, وہ تو اثر لے لے, لیکن ہم پر قرآن کا اثر نہیں ہوتا. کیا وجہ کیا ہے؟ اس میں بنیادی چیز یہی ہے کہ ہمیں پیاس نہیں ہے, تڑپ نہیں ہے. یہ پیاس اور تڑپ ہو تو دیکھیے یہ نصیحت اثر کرتی ہے کہ نہیں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ 60 سال کے تھے جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ پہ ایمان لائے, لیکن ان کی 60 سالہ زندگی کو اگر ماضی ان کا دیکھیں تو بڑی تڑپ ہے, بڑی تڑپ ہے. یعنی ایک لینڈ لارڈ کے بیٹے تھے, وہیں پر سنا, آتش پرست فیملی ہے, وہیں پر سنا کہ کسی نبی نے آنا ہے, بس ایسی تڑپ جو دل میں بیٹھی, ماں باپ کو بتائے بغیر نکل گئے. اور پھر کبھی عیسائیوں کے پاس جاتے ہیں, کبھی یہودیوں کے پاس جاتے ہیں, وہ بھی ان کو سمجھاتے ہیں, ہاں آنے والا ہے. کہاں آنے والا ہے؟ ایک راہب نے ان کو بتایا کہ تم اس علاقے میں چلے جاؤ, تو وہاں گئے تو کسی یہودی نے ان کو غلام بنا لیا مدینہ میں, اور پھر وہیں رہے آرام سے. پھر حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو یہ آپ کے پاس آئے. اور وہ علامتیں جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ان کو بتائی نہیں تھیں وہ انہوں نے آپ میں دیکھی, اور دیکھنے کے بعد ایمان لاتے ہیں. 60 سال تک تڑپتے رہے ہیں اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے وہ راہ دکھا دی. یہ ہے وہ چیز. پھر گھر بیٹھے یہ چیز نہیں ملتی, کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. وَخَشْيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ, اور رحمان سے انجانے میں اندیکھے میں ڈرے بھی صحیح. یہ پہلے ہم اس پہ بات کر چکے ہیں. تو یہ دو کوالٹیز جس کے اندر ہوں گی وہی قرآن کا اثر لے گا اور اس کا دل پسیجے گا, وہ قرآن کے آگے جھک جائے گا اور جو اللہ کہے گا اس طرح کرنے کی کوشش کرے گا. پھر فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ, ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول آپ دو چیزوں کی خوشخبری دے دیجئے. پہلی یہ کہ مغفرہ, پچھلے جتنے گناہ ہیں میں معاف کر دوں گا, اور دوسری خوشخبری یہ ہے اس کے لیے کہ وہ اجرن کریم, مر کے جب میرے پاس آئے گا تو بڑا محترم قسم کا میں اس کو اجر دوں گا جس میں اس کی عزت ہوگی, احترام ہوگا. یہ دو چیزیں اللہ نوازنے کو تیار ہے. انا نحن نحیی الموتى, یقین مانیے ہم ہی ہیں جو مردوں کو زندہ کریں گے. وہ نکتب ما قدم و آثار ہوں, اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور ان کے آثار کو بھی. بات یہ ہے کہ بندے دنیا میں جتنا عرصہ رہنا چاہ رہے ہیں ختم بھی ہو جائیں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم نے ان مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا ہے, اور ہم ہی کریں گے, کوئی اور نہیں کرے گا. یہ ہمارا فیصلہ ہے. مراد یہ کہ مر کے سب نے میرے پاس آنا ہے, پھر میں ان کا کچا چٹھا کھول کے ان کو دکھا دوں گا. یہ تمہارے کام ہے, ہاں یا نہ, کیا کہتے ہو؟ اور بندہ اقرار کے سوا کچھ بھی نہیں کہہ سکے گا. تو یہ ہونا ہے, سب کے ساتھ ہونا ہے, ایک وقت آنا ہے. جو ہم کر رہے ہیں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, ہمارا ریکارڈ صاف شفاف طریقے سے تیار ہو رہا ہے. معمولی سی نیکی, معمولی سی غلطی, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑ رہا. اور انصاف دینا ہے اس روز. تو جب یہ طے شدہ ہے تو کیوں نہ ذکر کی ہم پیروی کریں. پھر اسی طرح فرمایا وہ نقطب ما قدم و آسارا ہوں, انسان دنیا میں رہ کے جو کچھ بھی عمل آگے بھیجتا ہے, ہم جو کچھ اس وقت کر رہے ہیں یہ ہمارے عمل ہیں جو آگے جمع ہو رہے ہیں, ریکارڈ تیار ہو رہا ہے, ریکارڈ میں جمع ہو رہی ہے چیزیں. اس کو کہا نقطب, ہم لکھ رہے ہیں. پھر وہ آسارا ہوں, اور دنیا میں رہ کے کچھ عرصے کے بعد جب فوت ہو کے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں, اور دنیا میں انہوں نے اپنے اپنے جو اثرات چھوڑے ہیں, کسی نے اچھا اثر چھوڑا, کسی نے برا اثر چھوڑا, تو جو بھی اثرات چھوڑے ہیں ان اثرات کو بھی ہم لکھ رہے ہیں. کسی نے نیکی کی تعلیم دی اور اس کے مرنے کے بعد لوگ اس نیکی پر عمل کر رہے ہیں, تو جس طرح وہ عمل کر رہے ہیں بتانے والے کو بھی اس کا ثواب مل رہا ہے. اور اسی طرح جو برے کام کر کے برائی کی نصیحتیں کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور لوگ برے کام کر رہے ہیں, تو ان کے ایک ایک برائی کا جو عمل ہے وہ اس کے نام اعمال میں بھی لکھا جا رہا ہے. یہ ہیں آثار. تو اس سے کیا پتا چلا؟ جہاں ایصال ثواب ہوتا ہے نا, وہاں ایصال گناہ بھی ہوتا ہے. ہم صرف ایصال ثواب کے قائل نہ ہوں کہ ثواب تو ہم پہنچا دیتے ہیں, لیکن اپنے جب غلط اثرات چھوڑ جاتے ہیں تو ان کے گناہ بھی ہمیں ملتے رہتے ہیں. اس کو ایصال گناہ کہتے ہیں, وہ بھی ہمیں ملتے رہتے ہیں. اسی کی طرف اللہ تعالی نے اشارہ فرمایا وہ آثارہم, ہم ان کے اثرات کو بھی لکھتے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف بھی ہے جس میں آپ فرماتے ہیں جو شخص اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کر کے, اچھی بات, اچھی نصیحت رائج کر کے, یعنی پبلک میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے, تو جو جو عمل کر رہا ہے اس کا عمل اس کو بھی مل رہا ہے, اور جو بتانے والا ہے اس کے کھاتے میں بھی وہ ثواب لکھا جا رہا ہے. اور بے نیز تھا کوئی الٹے کام چھوڑ گیا ہے گناہ کارانہ, تو جو اس پر عمل کر رہے ہیں وہاں اس کو گناہ جہاں مل رہا ہے تو بتانے والے کو بھی اس کا گناہ مل رہا ہے. وكل شيء احصيناه في امام مبين، اور ہم نے ہر شے کو گن گن کے کاؤنٹ کر کے لکھ رکھا ہے. یہ احصیناه کا مطلب ہے، اور اللہ تعالیٰ کا گننا جو ہے وہ معمولی نہیں ہے. جہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، جس نے چیونٹی کے انڈے کے برابر بھی کوئی عمل کیا ہو، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، کل قیامت کو میں اس کو دکھا دوں گا. چیونٹی کا انڈا دیکھا ہے تو صحیح مگر نظر نہیں آتا. اللہ فرماتا ہے میں ایسے عمل جو تمہیں نظر نہیں آتے وہ تمہارے سامنے لا کے رکھ دوں گا. یہ روز ہم آیتیں سنتے ہیں امام صاحب سے جو مسجد نماز پڑھتے ہیں مغرب عشاء کی، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. یہ ہے بار بار یاد دہانی ہے. تو یہ امام مبین سے مراد کیا ہے کہ بندے کا نام اعمال. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واضح طور پر ہم نے ایک ایک شے کو گن کے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے. یعنی حیرت ہوتی ہے کہ اتنی ڈرانے والی یہ آیات ہیں اور اس کا اثر ہم پہ نہیں ہوتا، اور جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے یہاں رہنا نہیں ہے، یہاں سے رخصت ہونا ہے. یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، سب کچھ جو ہمارے پاس ہے اس میں مٹی مٹی ہونا ہے. جو ہمارے عمل ہیں وہ ہمارے ساتھ جائیں گے، اس کی تیاری کرنی چاہیے. یہی سب سے بڑی ذہانت ہے، سب سے بڑی دانشوری یہی ہے. دنیا میں جینے کی سب سے زیادہ ہوشیاری جو وہ یہی ہے، اور کچھ نہیں. پھر اس کے بعد فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اللہ کے رسول ان کو مکی لوگوں کو ایک بستی والوں کی مثال پیش کیجئے. یہ بستی کون سی ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے یہ بستی انطاکیہ نام کا ایک شہر ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے. یہ انطاکیہ ترکی کا وہ بارڈر جو سیریا کے ساتھ ملتا ہے، یہ اسی بارڈر پہ ہے. یہ ترکی کا شہر لیکن سیریا کے بارڈر پہ ہے. اتفاق سے مجھے یہ شہر دیکھنے کا پر اتفاق ہوا ہے جب میں 85 سے 89 تک اسکاٹ لینڈ میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا، تو اسی دوران مجھے جانے کا اتفاق ہوا ترکی، اور پھر اس کے بعد سیریا، پھر ایجپٹ، جارڈن اور سعودی عرب سے ہوتا ہوا واپس آیا. تو میں اس شہر میں بھی گیا، تو اس شہر میں جا کے اسی آیت کو سامنے رکھ کے میں اس شہر میں گیا. تو شہر میں جا کے میں نے سب سے پہلے میوزیم دیکھا. تو اس میوزیم میں میں نے جو عجیب چیزیں دیکھی وہ یہ تھیں کہ پلرز تھے ٹوٹے ہوئے، آدھے پلر بہرحال فل نہیں تھے، کوئی بڑا سائز کا تھا، کوئی چھوٹے سائز کا، کوئی بالکل ہی چھوٹے سائز کا، وہ پلر پڑے تھے. اور پورے فرش کے فرش جو ہے نا وہ بھی میوزیم میں پڑے ہوئے تھے. پھر اسی طرح کچھ فرش ایسے تھے جو بڑے نازک سے تھے، یا دیواریں تھیں بڑی نازک سی تھیں، ان دیواروں کے جو بچے کھچے آثار تھے وہ دیواروں پہ لگائے ہوئے تھے. تو یہ میوزیم کی شکل تھی، جس کو دیکھ کے واقعی اندازہ ہوتا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے یہاں جو بیان فرمایا ہے یہ کوئی ایسا حادثہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد سے کچھ عرصہ پہلے ہوا ہے. اور مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ بہت سے مفسرین کی یہ رائے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کچھ مبلغ یہی جو تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ منصب دیا، تو یہ لوگ گئے اسی بستی میں اور انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا. مگر لوگوں کا جو رد عمل تھا وہ بڑا شدید سی سمت کا تھا، تو جو واقعہ ہوا اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن میں بیان کیا ہے. تو کیا ہے یہ بستی؟ اس کی مثال دیجئے کہ اس جا اہل مرسلون، ہم نے ان کے پاس اپنے رسول بھیجے. تو رسول آئے، انہوں نے آ کے جب دعوت و تبلیغ کا کام کیا تو لوگ ان کے مقابل میں کھڑے ہوئے، تو ان کی قوت زیادہ تھی، اعتراضات زیادہ تھے، سوالات زیادہ تھے، بوچھاڑ زیادہ تھی. تو اللہ نے دو جو بھیجے تھے تو دو کے ساتھ اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے ان کے درمیان دو نبی بھیجے تو فعززنا بثالث، تو ہم نے تیسرا نبی بھی بھیج کے ان کو تقویت بخشی. مراد یہ کہ تین جب ہو جائیں گے تو بہرحال ایک دوسرے سے مشورہ کر کے یا کام کو جلد از جلد ایک مختلف علاقوں میں پھیلا دیں اور اس کام کو تیزی سے کریں. تو تین ہو گئے. اب تو انہوں نے آ کے اپنی قوم سے کہا انا الیکم مرسلون، ہم تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں، یعنی بھیجے گئے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اپنی طرف سے ہم دعویٰ نہیں کر رہے، اب جو بات کریں گے وہ وہی کے مطابق کریں گے۔ قالو، انہوں نے جواب میں کہا، ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہم جیسے ایک انسان ہو۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، قرآن مجید کو آپ پڑھیں، جو نبی بھی اپنی قوم کے پاس گیا ہے نا، انہوں نے پہلی اس بنیاد کو کہ یہ تو ہم جیسا انسان ہے، بس یہ سوچ کے نبی کی ہر بات کو ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ ہم جیسا انسان جو کھاتا ہے پیتا ہے بازاروں میں گھومتا ہے، یہ کیا، اس کو نبی بنانا تھا تو اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو نہیں بھیج سکتا تھا۔ گویا کہ ان کے ذہن میں یہی تھا کہ نبی وہ ہونا چاہیے جو بس وہ اللہ کا کوئی ایسا بندہ ہو جو اللہ اللہ کرنے والا ہو، اس کے پاس اس کو نہ بھوک کی ضرورت ہو نہ پیاس کی ضرورت ہو، بس وہ بس اللہ والا ہو، وہ ہم جیسا نہ ہو، کیونکہ ہم ہیں انسان ہیں، ہم کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، ہمارے اندر خواہشات بھی ہیں، تو اگر ہم جیسا ہی کوئی کھڑا ہو کے یہ دعویٰ کر دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں یا نبی ہوں، تو لوگ یہ کہتے ہیں تم میں اور ہم میں کیا فرق ہے، اگر تمہیں بنانا تھا اللہ نے نبی تو مجھے کیوں نہیں بنایا۔ یہ بنیاد بنتی ہے، جبکہ اللہ اس لیے چنتا ہے کہ ایک نبی کو ایک مثال بنا کے اس معاشرے میں کھڑا کر دیتا ہے کہ اس نبی کو دیکھو، اس کے اخلاق دیکھو، اس کا عمل دیکھو، اس کی گفتگو دیکھو، بس اسی طرح تم بن سکتے ہو، اپنے آپ کو بنا لو، یہی کافی ہے، مگر لوگوں کی چوائس کو چور ہو جاتی ہے، وہ اس چیز کو صرف نظر کر کے وہ دیکھتے یہی تھے کہ ہم جیسا انسان ہم اس کی کیوں مانیں۔ تو انہوں نے کہا آپ تو ہم جیسے انسان ہیں۔ وما انزل الرحمن من شيء، اب دوسری بات کہ رحمان کی بات کرتے ہو کہ تمہارے اوپر وہی نازل ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں رحمان نے تم پر کوئی شے نازل نہیں کی، مراد یہ کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ پھر آگے فتویٰ بھی لگا دیا، انن تم الا تکذیبون، تم جھوٹ بولتے ہو، یہ بھی کہہ دیا۔ دیکھیں انداز، پہلے اعتراض، پھر انکار، اور پھر اس کے بعد فتویٰ، یہ کام تھا ان کا۔ قالو، انہوں نے کہا، سب نبیوں نے، ربنا یعلم، تم جھٹلاتے ہو جھٹلاؤ، مگر ہمارا رب جانتا ہے کہ انا الیکم لمرسلون، کہ ہم واقعی تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں، تم مانو نہ مانو ہمارا رب جانتا ہے، ہم اپنی طرف سے کیسے دعوے کر سکتے ہیں۔ ہاں، جو باتیں کہہ رہے ہیں اگر وہ غلط ہے تو آپ ہمیں بتائیے، اور جو تمہیں بتا رہے ہیں، وارن کر رہے ہیں، اگر اس وارننگ کے مطابق واقعات نہ ہوں تو پھر تو آپ ہمیں کہیں کہ مجرم ہیں، تو اس لیے مان لیجئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہم پر صرف یہ کھلی کھلی بات تم تک پہنچا دینا ہے، وہ ہم پہنچا رہے ہیں۔ تو بات یہی تھی کہ ان کے ہاں بھی شرک تھا اور کفر تھا، انبیاء کو وہ نہیں مان رہے تھے، شرک اللہ کے ساتھ وہ کر رہے تھے، اور بھی معاشرے کی کوئی خرابیاں ہو سکتی ہیں، اس کی طرف اصلاح کی طرف بھی نشاندہی کی ہوگی انہوں نے، مگر سب کہہ کے کہ نہیں ہم نہیں مانتے، تھوڑی سی اپنی جو مرغوبات ہیں، خواہشات ہیں، ان کے خلاف کسی کی بات جو ہے نا اس پر زد لگاتی ہو تو بندے کیا کرتے ہیں، فوراً انکار کر دیتے ہیں، یہ چیز ہمیں پسند نہیں ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہوا ہے، تو قالوا انا تطیرنا بكم، اب وہ کہنے لگے کہ ہم نے آپ کے بارے میں فال بد لی ہے۔ تطیرنا، یہ کیا ہے، پرانے دور میں، جاہلی دور میں لوگ کیا کرتے تھے، پرندے کو، کوئی خاص پرندہ ہو یا اپنے ہاتھ میں جو پرندہ ہے اس کو یوں اڑاتے تھے، یا دیوار پہ بیٹھا ہوا پرندہ ہے اس کو دیکھ کے فوراً یہ سوچ لیتے تھے کہ میں نے یہ سفر کرنا ہے، اگر یہ پرندہ ادھر اڑ گیا تو میں نہیں کروں گا، اور ادھر اڑ گیا تو میں کروں گا۔ اسی سے طیر کہتے ہیں پرندے کو، تو پرندے کو دائیں یا بائیں طرف اڑتا دیکھ کے اپنے لیے فال نکال لیتے تھے کہ میرے لیے یہ سفر کرنا مبارک ہوگا یا نہیں، یا پھر اسی طرح ان کے ہاتھوں میں وہ تیر بناتے تھے، تیروں سے بھی فال لیتے تھے، تیر چھوڑا فضا میں کہ اگر یہ ادھر جا کے گرا تو میں سفر کروں گا، اگر ادھر گرا تو نہیں کروں گا، اگر ادھر گرا تو یہ کام کروں گا، اگر ادھر گرا تو نہیں کروں گا۔ بولا کہ ہر کام کے لیے انہوں نے مستقبل کے فیصلے ان تیروں سے اور پرندوں سے اپنے لیے نکلوانا شروع کر دیا۔ تو تو اسی طرح انہوں نے تیر چلایا ہوگا یا پرندے کو اڑایا ہوگا کہ بھئی یہ نبی ہمارے درمیان آئے ہیں تمہارا کیا خیال ہے. وہ پرندہ ادھر اڑا تو کہتے یوں نہ تو تیار نہ بھیکو, ہمیں تو جو فال نکلی ہے وہ بڑی بد نکلی ہے, تم ہمارے اندر نہ ہوسط ہو. یہ انہوں نے فیصلہ کر دیا. وہ ایک اللہ کا نبی جو اللہ کی بات کر رہا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے, لیکن اپنا جو اڑایا ہوا تیر ہے یا پرندہ ہے اور پرندے کے بہم گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میں ادھر جو اڑ رہا ہوں یہ بدبخت انسان جو ہے اپنے ایمان کا فیصلہ میری اس اڑان پہ کر لے گا کہ میں مانوں کہ نہ مانوں. یعنی انسانی عقل اتنی مات کھا جاتی ہے کہ وہ صحیح فیصلہ بھی نہیں کر پاتے ایسے لوگ جو اللہ سے کٹ جاتے ہیں اور دوسروں سے جڑتے ہیں, یہ ایسے لوگ ہو جاتے ہیں. تو اسلام نے تو صاف کہہ دیا لا طیرۃ فی الاسلام. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسلام میں کوئی فال وال نہیں ہے, کوئی بد فالی نہیں ہے, جو ہونا ہے اللہ کی طرف سے ہونا ہے. یہ پرندے, یہ دھاگے, یہ تیر, یہ کچھ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, ہمارا ہم انسان ہیں, ہمارا مستقبل ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹی چھوٹی مخلوق بنائی ہے, یہ ہمارے لیے کیا ہیں؟ ہم ان سے معزز ہیں, بڑے ہیں, اشرف المخلوقات ہیں, ہم ان کے بارے میں فیصلے کریں یا وہ ہمارے بارے میں فیصلے کریں؟ لیکن انسانی عقل ہے, اس کے اپنے فیصلے ہیں. اب نبیوں کے بارے میں پرندوں سے یا تیروں سے وہ فال نکال رہے ہیں اور کہتے ہیں تطیر نابکم, ہم نے تمہاری فال بد نکالی ہے, تم ہمارے اندر ایک نحوست ہو, ہمارا معاشرہ اچھا بھلا تھا, تم آئے ایسی باتیں کر دی کہ ہماری آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی, ہمیں جھگڑے میں ڈال دیا, گھر گھر میں لڑائیاں شروع ہو گئیں, باپ ہے تو وہ نہیں مان رہا اور بیٹا ہے تو وہ تمہارے ساتھ لگ گیا ہے. اس طرح کی باتیں, یہ فال بد ہے. تو بہرحال ایسی فال بد جو ہے شریعت میں ناجائز ہے. اس لیے دیکھیے وہ کہتے ہیں لئن لم تنتہوا, اگر تم باز نہ آئے تو لنرجمنکم, ہم تمہیں مار مار کے, پتھر مار مار کے سنسار کر دیں گے, ولیمسنکم منا عذاب علیم, اور ہماری طرف سے تمہیں بڑا دردناک عذاب ملے گا, چھوئے گا, ایسی سزا دیں گے جو کسی نے آج تک نہیں دی ہوگی. یہ ہے ملیٹنسی. اسلام کی بات جو برداشت نہیں کرتا وہ کس انتہا تک جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں ملیٹنسی, انتہا پسندی. یاد رکھیے مسلمان نہیں ہو سکتا انتہا پسند, جس کو پتا ہے شریعت کیا ہے وہ انتہا پسند نہیں ہو سکتا. ہاں اس کا جو مخالف ہے وہ ان باتوں کو برداشت نہ کرتے ہوئے انتہا تک جا سکتا ہے, اور لوگ جاتے ہیں, لوگ جاتے ہیں, اور جب سارے کام کر بیٹھتے ہیں کہتے ہیں اٹ واز آور فالٹ. پڑھا نا کل آپ نے بیان پڑھا, امریکن جو فارن سیکرٹری ہے اس کا بیان پڑھا آپ نے, اخبار پڑھا کریں نا, وہ کہتا ہے واقعی عراق میں ہم گئے, ہماری سب سے بڑی غلطی تھی اور ہم نے غلطی کی ہے, تباہ بھی کر دیا, بندوں کو بھی مار دیا, کئی لاکھ بندے مار گئے, لیکن اب کہتے ہیں جی ہماری غلطی تھی. یہ صورت ہے. تو انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم, پہلے سزا دے دی اور پھر کہا جی غلطی ہے, یہی کام ہوتا ہے. اب دیکھیے ان کا جواب بھی دیکھیے, یہ نبی ہیں, دین کو جانتے ہیں, وحی کی تعلیم کے مطابق چل رہے ہیں. کیا کہتے ہیں طائرکم معکم, بھائی تم نے جو فال بد نکالی ہے وہ اپنے پاس رکھو, ہمارے اس پہ کوئی یقین نہیں ہے, ہم نہیں مانتے اس کو. بات یہ ان ذکر تم, ہم نے صرف تمہیں صحیح بات کی نصیحت کی ہے جس سے تم چڑ گئے ہو اور اتنی انتہا پسندی پہ آ گئے ہو, صرف ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم نے تمہیں نصیحت کر دی اچھی بات کی. دین کی بات, اللہ کی بات, رسول کی بات لوگوں کو پسند نہیں آتی, کیوں پھیل رہا ہے, کیوں لوگ بامل بنتے جا رہے ہیں, کیوں ہماری پبلک ان کی طرف مائل ہوتی جا رہی ہے, کیوں یہ اخلاقی میدان میں ہمیں شکست دیتے جا رہے ہیں؟ برداشت نہیں کرتا کوئی. یہ وہ چیز ہے. 9/11 سے پہلے آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ الحمدللہ نارتھ امریکہ میں اور ویسٹ میں بے شمار لوگ مسلمان ہو رہے تھے. بے شمار لوگ آئے دن. میں خود وہاں نیو جرسی میں اور پھر اس کے بعد واشنگٹن میں، میری لینڈ میں، یہاں ان ساری سٹیٹس میں اور مختلف شہروں میں میں گیا. میں 9/11 میں وہیں تھا. میں ڈیلس میں بیٹھا تھا جب دوسرے دن یہ حادثہ، رات پہنچا تو دوسرے دن صبح ناشتے کی میز پہ دیکھا یہ حادثہ ہو رہا ہے. لیکن اس سے پہلے عجیب و غریب قسم کی خبریں تھیں. جب جا کے وہاں دیکھا تو حقیقت پہ یہ پتا چلی کہ واقعی بڑے بڑے ذہین لوگ، سمجھدار لوگ، وائٹ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. یہ سارا جو سیلاب تھا اس کو روکنے کے لیے یہ ساری کوشش کی گئی اور کچھ نہیں. لیکن اسلام ایسا دین نہیں ہے یہ دبانے سے یہ دب جائے گا. وہ کہتے ہیں نا، اتنا ہی وہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے. یہ وہ دین ہے. کیا بنایا، اتنا کچھ کیا، لیکن الحمدللہ اس مسلمانوں پہ کوئی فرق آیا؟ کچھ نہیں آیا. تو اس لیے طائرکم معکم، تمہاری بدفالی اپنے پاس رکھو. ان ذکر تم، بات اصل یہ کہ تم ہم سے اس لیے چیڑ رہے ہو اور انتہا پسندی کا مظاہرہ کر رہے ہو کہ ہم تمہیں رجم کر دیں گے، سزا دیں گے، صرف اس وجہ سے کہ ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں. ایک خدا کو مانو، ایک رسول کو مانو، مگر تم کیا کرتے ہو؟ تمہارے لیے ناقابل برداشت چیزیں ہیں. بل انتم قوم مسرفون، تم تو اب ایسی قوم بن گئے ہو جو مصرف، حد سے گزر جانے والی، جو لمٹ ہے اس کو تم کراس کرنے والے ہو. اسی کو انتہا پسندی کہتے ہیں. مسلمان کو اللہ نے پسند نہیں کیا کہ مسلمان اسراف کرے، حد سے بڑھ جائے. پڑھا نا آپ نے، کلو اشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو، مگر اتنا نہ کھاؤ کہ تمہیں سانس ہی نہ آئے یا کام ہی نہ کر سکو، اتنا نہ پیو کہ تمہارا پیٹ پھول جائے اور تم اٹھ بھی نہ سکو. ولا تسرفو، تو یہ دین کی تعلیم یہی ہے، ہر معاملے میں یہی ہے کہ کوئی عمل کرنا ہے تو ایسا کیجیے جو درمیانہ ہو. یہ نہ ہو کہ جھاگ کی طرح بالکل ایسے اٹھو، پانی کی طرح اور جھاگ کی طرح بیٹھ جاؤ. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى، وہ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں مگر ان کی طرف سے دھمکیاں ہیں. تو آخر میں ہوتا یہ کہ شہر کے بالکل دوسرے کنارے سے ایک اللہ کے بندے کے علم میں یہ بات آتی ہے کہ اس طرح یہ نبی اپنی عوام کو تبلیغ کر رہے ہیں مگر مان نہیں رہے، ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں. وہ وہاں بیٹھے یہ بات سنتا ہے، اس کا ایمان، اس کا جذبہ ایسے جاگتا ہے کہ وہ گھر سے دوڑتا ہوا شہر کی طرف آتا ہے. یہ دوڑتا ہوا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسعى، یہ پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر کیا جذبہ تھا، کیا شوق تھا، کیا تڑپ تھی کہ میں ان کا ساتھ دوں، ان کا دست و بازو بن جاؤں اور ان کے ساتھ کھڑے ہو کے قوم کو کہوں کہ تم خدا کے لیے ان کی بات مان لو، ان کو ریجیکٹ نہ کرو، ان کو الزام نہ دو، یہ جو کہہ رہے ہیں تمہاری بھی ہماری اس میں خیر خائی ہے. یہ اس جذبے سے وہ دوڑتا ہوا آیا. یہ لفظ قابل غور ہے. کوئی ایسا کر کے تو دیکھے، اس وقت پتہ چلے گا کہ واقعی کیا چیز ہے جو بندے کو اٹھاتی ہے، اس کا ایمان اٹھاتا ہے. قال یا قوم اتبعوا المرسلین، تو وہ بولا قوم کے سامنے آ کے، او میری قوم اتبعوا المرسلین، یہ جو رسول ہیں ان کی تم تابع داری کرو، مان لو ان کی باتیں، یہ جھوٹ نہیں بول رہے، صحیح کہہ رہے ہیں، یہ رسول ہیں، میرا جملہ تمہیں بتا رہا ہے کہ یہ رسول ہیں، ان کی پیروی کرو. اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مهتدون، ان کی اس لیے پیروی کرو، انہوں نے تم سے کوئی پیسے نہیں مانگنے، کوئی پیسے نہیں مانگ رہے تم سے، اجر نہیں مانگ رہے، یہ صرف اور صرف تمہیں کہہ رہے ہیں ایک اللہ، ایک رسول، یہ کتاب، یہ تعلیم، یہ وحی، بس. کوئی اپنی ذات کی طرف نہیں بلا رہے، اپنی عبادت نہیں کروا رہے، اپنے آپ کو نہیں منوا رہے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے آگے ہم جھکتے ہیں تم بھی اس کے آگے جھک جاؤ. یہ خود ہدایت یافتہ ہیں تو تمہیں بھی کہہ رہے ہیں کہ تم یہ ہدایت پالو. ان کی خواہش سوائے اس کی اور کچھ نہیں. وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون. قوم نے بہرحال اس کی باتیں سنی اس نوجوان کی تو اس پر اعتراض بھی جڑے تو اس نے کہا وما لیا کیا ہے میرے لیے لا اعبد الذی کہ میں عبادت نہ کروں اس ذات کی فطرنی جس نے مجھے پیدا کیا ہے پھر وہ الیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. میں اگر اعلان کر رہا ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کون سی ایسی غیر عقلی بات ہے یا بیوقوفانہ بات ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اس نے مجھے پیدا کیا ہے. جو پیدا کرتا ہے عبادت اسی کی جاتی ہے. اور یہی بات تمہیں سمجھائی جا رہی ہے. تم مجھے تو کہہ رہے ہو میں غلط ہوں, تم کون سے صحیح ہو؟ اور پھر سب نے لوٹ کے جانا بھی اللہ کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف ہے. تو جب وہاں جانا ہے, کسی اور جگہ نہیں جانا, کسی اور خدا کے پاس نہیں جانا, تو کچھ تیاری کر رہے ہوں. اتخذ من دونی آلیتن, کیا میں بنا لوں اللہ کے سوا کچھ الہ جس طرح تم نے بنا رکھے ہیں؟ ان یردنی الرحمن بضر, اگر میرا رحمان ذات اللہ تعالی کی ذات مجھے معمولی سی بھی تکلیف پہنچانا چاہے, لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا, ان خداؤں کی جو تم نے بنا رکھے ہیں ان کی معمولی سی سفارش بھی میرے کام نہیں آ سکتی, تو میں اس اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں جبکہ یہ بے بس ہیں, وہ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے. اور وہی چاہتے, وہی یہ جو انبیاء ہیں یہ اسی کی طرف ہی تمہیں دعوت دے رہے ہیں. تو پتہ یہ چلتا ہے ان آیات سے کہ ان کے ہاں شرک تھا, وہ غیر اللہ کو پوچھتے تھے, اس کے آگے جھکتے تھے, ان کی باتیں کرتے تھے. اور نبی نے آ کے جب ایسی باتیں کہیں تو ان کے وہ مخالف ہو گئے. اور اس نوجوان نے بھی آ کے دلائل جو دیے اس نے صاف کہہ دیا کہ میں اس اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے میری عبادت, جس نے مجھے پیدا کیا ہے, ان کی میں کیوں کروں جو کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ اگر میرا اللہ چاہے مجھے تکلیف دینا تو کیا ان خداؤں میں کوئی ہمت ہے کہ اس تکلیف کو دور کر سکے؟ یہ اس کی دلیل تھی. ولا ينقذون, اور اگر اللہ مجھے پکڑنا چاہے تو ان کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ مجھے بچا سکے, یہ بھی ہے. تو جو کچھ کر ہی نہیں سکتے میں ان کی عبادت کیوں کروں؟ جو بہت کچھ کرنے والا ہے میں اس کو کیوں نہ مانوں؟ انی ذل فی ضلال مبین, میں تمہارے کہے میں آ کے اگر ان خداؤں کی عبادت کروں جو تم نے بنا رکھے ہیں, جن کی حالت یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, تو میں تو پھر کھلی گمراہی میں ہوا. اللہ نے عقل دی ہے, سمجھ دی ہے, دماغ دیا ہے, سوچ دی ہے, میں اس کے مطابق فیصلہ کیوں نہ کروں؟ کیا میں اپنے آپ کو اپنی آنکھیں بند کر لوں, اپنے دماغ پہ لوہے کی ٹوپی چڑھا دوں, آنکھیں بند کر کے کسی کو فالو کرنے لگ جاؤں؟ یہ نہیں ہو سکتا. انی آمنت بربکم فاسمعون, سنو میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں, میری بات غور سے سن لو. کھلم کھلا اعلان کر دیا اس نے. یہ ہے ایمان کا اظہار. ایمان کا مزہ جو چکھ لے نا ایک دفعہ, ٹیسٹ چکھ لے, تو وہ اپنے ایمان کو اندر نہیں رکھتا, وہ ظاہر بھی کر دیتا ہے اور کہتا ہے اس کے مطابق ہوگا کچھ بھی ہو جائے, اور وہ کر گزرتا ہے. پھر بس یہ کہا تو بہرحال قوم آگے بڑھی, اس کو مار دیا, شہید کر دیا اس کو. اور یہی انطاکیہ میں ایک مسجد میں گیا, اس مسجد کا نام تھا مسجد حبیب النجار. یہ جو جس کو شہید کیا گیا اس کا نام بھی مفسرین نے حبیب النجار رکھا ہے, بتایا ہے. نجار کہتے ہیں کارپینٹر کو, حبیب اس کا نام تھا اور النجار وہ اس کا پیشہ تھا. تو یہ مسجد اسی کے نام سے تھی. میں اس مسجد میں گیا, امام صاحب تھے کوئی ترکی, ان سے سلام کیا مگر وہ سمجھے نہیں, نہ عربی سمجھے نہ انگریزی سمجھے. تو خیر وہی قاری کے بھی ایک کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, وہ کھڑے ہوئے میرے پاس آئے تو مجھے کہتے ہیں انت عربی, کیا تم عربی ہو؟ میں نے کہا نہیں. کہتے کون ہو؟ میں نے کہا انا پاکستانی, میں پاکستانی ہوں. جو ہی میں نے کہا پاکستانی, اس اللہ کے بندے نے یوں ہاتھ کیا اور پکڑ کے نا مجھے بڑا زور سے بھینچا, بڑا وارملی, پاکستانی کیسے آئے ہو؟ ہاتھ پکڑ لیے, چھوڑے نا. میں نے کہا یہ مسجد دیکھنے آیا تھا، سنا ہے حبیب النجار کی مسجد ہے. کہتے ہیں ہاں اس میں ایک بڑی اہم چیز ہے جو میں آپ کو دکھاؤں. تو بھاگتے ہوئے گئے کہیں کسی گھر سے یا کسی آفس سے کچھ چابیاں لے آئے. تو مسجد کا ایک گیٹ ادھر سے تھا، ایک باہر نکلتا تھا، دوسری طرف گلی میں نکلتا تھا. اس کی گلیاں بھی ایسی تھیں جیسے ہمارے یہاں لاہور کی گلیاں ہیں نا، چھوٹی چھوٹی گلیاں، ویسے اس محلے کی گلیاں ایسی تھیں. تو وہ جو دروازہ تھا، اس دروازے کے اندر مسجد میں داخل ہوں تو ادھر سائڈ پہ ایک پرانا انداز کا وہ دروازہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے، یعنی اس کی کنڈی لٹک رہی ہوتی ہے اور پھر اس کو اٹھا کے یوں بند کرتے ہیں، تو اس طرح کی وہ کنڈی تھی. تو انہوں نے وہاں تالا کھولا، تالا کھولا تو نیچے سیڑھیاں تھیں. تو مجھے کہنے لگے آئے نیچے آئے، تو میں نیچے گیا. تو نیچے گئے تو بیسمنٹ میں کمرہ ہے، تو اس کمرے کے بالکل دیوار جو ہے نا، اس دیوار کے اوپر ہی ایک چھوٹی سی کنارے دیوار کے ایج پہ ایک گول سی قبر بنی ہوئی تھی. کہنے لگے یہ قبر ہے اس کی. میں نے کہا یہ گول کیسی ہے؟ کہنے کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ اوپر یہ جو پہاڑ ہے اس پہ لے جا کے انہوں نے ذبح کیا تھا اس کو، تو وہاں سے اس کا سر لڑھکتا ہوا یہاں آیا، تو یہاں اس کو دفنا دیا گیا اور اس کی لاش انہوں نے اوپر ہی کہیں پھینک دی تھی. چلے ہوگا ایسے ہی. پھر وہاں سے باہر نکلے تو یہ جو دوسرا دروازہ تھا، اس دروازے سے جب ہم باہر نکلے تو باہر مسجد کے باہر ہی گلی میں ہی مسجد کی طرف ایک تھڑا بنا ہوا تھا، تھڑا. تو اس تھڑے پہ تین قبریں بنی ہوئی تھی. مجھے کہنے لگے کہ یہ وہ قبریں ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے نا، تین نبی بھیجے تھے، یہ ان تین انبیاء کی قبریں ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں. لیکن انہوں نے فر موقع بات نہیں کی، کہتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں. چلو میں نے دیکھی وہ قبریں، پھر اس کے بعد میں نے کہا چلیے السلام علیکم. کہنے لگے نہیں آپ نہیں جا سکتے، میرے گھر چلے. یہ رو پڑے میرے اپنے، میں نے جھٹکا بھی دیا، میں نے کہا مجھے جانے دیں. انہوں نے ایک ہاتھ سے اپنی داڑھی پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے اپنی میری، اور کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں مسلمان ہوں، آپ کو دعوت دے رہا ہوں، آپ میرے گھر نہیں آتے، اور رو پڑے. میں نے کہا چلے. تو بہرحال اس کا نام بھی حبیب نجار تھا، اتفاق سے میں نے نام پوچھا گھر جا کے، ذرا بے تکلف ہوئی باتیں پوچھی، تو کہنے میرا نام حبیب ہے، میں کرتے جاؤ کہ تو میں بھی کارپینٹر ہوں. میں نے کہا واہ. تو یہ وہ چیز ہے جو کہ اپنی آنکھوں سے میں نے وہاں دیکھی. اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ وہی قبریں ہیں یا ہو سکتا ہے وہی ہوں، اور مسجد تو بہرحال انہی کے نام سے معروف ہے. تو یہ بندہ اس کو وہاں شہید کر دیا گیا. جو ہی اس کو شہید کیا گیا، قیلا، کہہ دیا گیا ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ. سبحان اللہ، یہ ایمان کی قیمت ہے. تو بندہ اظہار کر دے بس کہ میں مومن ہوں، اور اس کا نتیجہ کچھ بھی نکلے، چاہے اس کی جان ہی کیوں نہ جاتی ہو، یہ ورتھ ہے. لیکن جو ہی جان گئی، آگے ایک بہت بڑا منظر، بہت بڑا ریوارڈ اس کے لیے تیار ہے. وہ کیا ہے کہ قیلا کا مطلب یہ کہ مرتے ہی فوراً اس کی جان جو ہی نکلی، اس موقع پہ آرڈر ہم نے دے دیا کہ ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ. جو ہی اس کو یہ خوشخبری ملی تو کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم جان لیتی. بما غفر لی ربی، اس وجہ کو جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے معاف کر دیا. ایمان لانا ہی تھا نا، ایک سمپل سی بات تھی. مخالفت کرنا بھی بڑا سمپل ہے، لیکن ایمان لانا بھی بڑا سمپل ہے. لیکن کاش لوگوں کو یہ بتاؤ ایمان کی کیا قیمت ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح مومن کو عزت دیتے ہیں، اور مرتے ہی کہاں اس کا انجام ہوتا ہے، کتنا بہترین ہوتا ہے. کاش کہ میری قوم اس بات کو جان لیتی. بما غفر علی ربی، پھر وجعلنی من المکرمین، اور پھر میرے رب نے مجھے بڑے با عزت لوگوں میں شامل کر دیا. جنت میں جو بھی جاتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے، وہ عزت یہی ہے. یعنی قرآن مجید میں بھی ہے سلام، ہر دروازے پہ، من کل باب، جنت کے ہر دروازے پہ، ہر انٹرنس پہ فرشتے کھڑے ہیں اور آنے والے جنتی کو السلام علیکم رحمۃ اللہ، گارڈ آف آنر پیش کیا جا رہا ہے فرشتوں کی طرف سے. اور یہ سلام جو ہے، جس کا بہت سے معنی علماء نے لیے ہیں کہ تم اب یہاں سلامتی سے رہو گے، وہ دنیا کی فکریں نہیں ہیں. سلام کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تمہاری اب زندگی یہاں سلامت ہے، موت نہیں آنی، ہمیشہ رہنا ہے یہاں، کئی مطلب لیے علماء نے. یہ دعا ہے تو وجعلنی من المکرمین, میرے رب نے مجھے باعزت لوگوں میں بنا دیا. یہ عزت ہے, اللہ دنیا میں بھی دینا چاہتا ہے اور آخرت میں بھی دینا چاہتا ہے, مگر ایمان کی قیمت پہ, ایمان پہ, اللہ پر ایمان, رسول پر ایمان. اس لیے ہمارے دین کی بنیاد یہی بنتی ہے کہ جو اس دین میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ پہلے اس بات کا اعلان کرے, اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, وہی صحیح معبود ہے, باقی سب جھوٹے ہیں, سب غلط ہیں. یہ مطلب ہے اس کا. اور جب ہم اس کا اناؤنس کرتے ہیں تو اسی چیز کو غیر لوگ پسند نہیں کرتے کہ یہ سارے خداؤں کو ایک طرف کر رہے ہیں, ایک اللہ کو مانتے ہیں. یہی تو ہمارا فرق ہے ان کے ساتھ. اگر وہ بھی کہیں ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں تو آئیے ہمارے ساتھ دوستی کر لیں, نہیں. جب تک وہ یہ نہیں کہیں گے کہ غیر خود اللہ کے علاوہ جو خدا ہیں وہ سب جھوٹے ہیں, وہ غلط ہیں, ہم ان کو نہیں مانتے, تب تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں. اور اگر وہ کہتے ہیں نہیں دوسرے بھی ہیں, تو پھر ان میں اور ابو جہل میں کوئی فرق نہیں ہے. اور ابو جہل بھی اللہ کا جہاں نام لیتا تھا دوسرے خداؤں کا بھی نام لیتا تھا. تو اسی بنیاد پہ نبی علیہ السلام سے وہ لڑے تھے, مخالفتیں کی تھی, جنگیں آپ پر مسلط کی, آپ کو اذیتیں دی گئیں, آپ کو اپنے شہر سے نکال دیا گیا, سارا اکٹھ کیا گیا, فورسز تیار کی گئی, آپ کو کسی طرح کچل دیا جائے, صرف اس وجہ سے کہ آپ اشہد اللہ الہ الا اللہ کی بات کیوں کرتے ہیں. تو یہ بنیاد ہے. اور یاد رکھیے, آج ہم مسلمانوں کے خلاف لوگوں کی جو ناراضگی ہے اس کی بنیاد ہی اور کچھ نہیں ہے. یہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. دنیا مسلمانوں سے اس لیے ناراض ہوتی ہے, یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں, کہ دنیا مسلمانوں سے اس لیے ناراض ہوتی ہے کہ وہ ایک اللہ پر جو زبردست بھی ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود بھی ہے, اہل ایمان اس پہ ایمان لاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کیوں وہ اکیلے کو کیوں مانتے ہو, دوسروں کو بھی مانو. یہ اصل ناراضگی کا سبب ہے اور کچھ نہیں. اس لیے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے, اس کو اسٹرانگ کیجیے. یہ ایمان ایک جڑ ہے, بیج ہے, اگر یہ مضبوط ہے تو اس سے اٹھنے والا تنا اور اس کی برانچز وہ بڑی زبردست ہوں گی, بہترین پھل دیں گی. اور اگر تنا ہی کمزور ہے تو اٹھنے والا درخت بھی بڑا کمزور ہوگا اور پھل بھی بیکار ہوں گے. اس کو بنیاد کو درست کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.